الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختلف آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، مختلف مقامات سے کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت جس کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ کے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ معمولی آگ نہیں ہے، بڑی اونچے درجے کی آگ ہے، بہت سخت قسم کی ہے. دنیا کی جو آگ ہے تقریباً 70 مرتبہ پانی میں بجھائی گئی ہے، اس کے بعد یہ تپیشے جو آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، سخت ہے. وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر جو داروغہ ہیں، نگہبان ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ملائکہ ہیں. غلاظ بہت سخت، تنخو ہیں، ان کے مزاج میں نرمی نہیں ہے. شداد کے معنی بھی بہت سخت کے آتے ہیں، تو ان کے مزاج میں سختی ہے، شدت ہے، تنخو ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، ویفعلون ما یؤمرون، اور جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں پیسے دے کر الگ کر دیا جائے، نرمی ان کی حاصل کر لی جائے، یا جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام ان سے کرا لیا جائے، ناممکن. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں. تو دیکھیے، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا، جسے میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو ایک ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ ہمتن گوش کر دے اس حکم کی طرف جو وہ آگے پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، خاص تعلق ہے ایمان والوں سے، اس تعلق کے بنا پر یہ کہتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دوزخ سے بچاؤ. معمولی معمولی آگ سے بچانے کی ہم فکر کرتے ہیں، معمولی تکلیف سے ہم بچانے کی فکر کرتے ہیں، ٹھنڈ سے، گرمی سے، سردی سے، جاڑے سے انہیں بچانے کی فکر کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں. تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، قو انفس، اپنے آپ کو بھی بچاؤ. اس کا مطلب یہ سب سے پہلے تو انسان کی اپنی ذات، خود بچے گا تو دوسرے کو بچائے گا، لیکن اگر خود بھی اس میں مبتلا ہوا تو بچوں کو کیا بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا ماحول بھی صحیح فراہم کرو. اگر تم خود صحیح ہوگے، تمہارا ماحول صحیح ہوگا تو تمہارے بچے بھی درست ہوں گے. لیکن اگر تم خود ہی صحیح نہ ہوئے، خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، خود ہی فکر نہیں ہے کسی معاملے کی، آخرت کی، الٹے سیدھا جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کس منہ سے ہم کہیں گے بچوں کو کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، سچ بولو؟ جب ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں تو کس منہ سے بچے کو کہیں گے سچ بولنے کے لیے؟ جب خود غلط کام کر رہے ہیں، کس منہ سے کہیں گے بچوں کو کہ وہ کام تم نہ کرو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی بوڑھی، اور اس نے اپنے بچے کے بارے میں امام صاحب کو کہا. امام صاحب کا واقعہ ہے یا کوئی اور ہے، مختلف طرح سے اصل میں واقعات ملتے ہیں یہ، لیکن یہ کہ ذہن میں اس وقت مجھے نام پورے طور پہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ بچہ گڑ کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ ذرا اسے کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا کہ کل آنا. دوسرے دن بلایا، جب وہ بوڑھی عورت آئی بچے کو لے کے تو کہا بیٹا گڑ مت کھایا کرو، میٹھا زیادہ مت کھایا کرو، بس اور کچھ نہیں فرمایا. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اتنی سی بات کے لیے آپ نے ایک دن مزید مجھے بلایا، کہا کل تک میں خود کھاتا تھا تو میری بات کا کیا اثر ہوتا اس کو، اس لیے میں نے خود کھانا چھوڑا پہلے پھر اس بچے کو کہا تاکہ میری بات میں اثر پیدا ہو. مطلب یہ ہے کہ ہم خود اگر صحیح ہوں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ درست ہوں گے، صحیح ہوں گے، لیکن اگر ہم خود صحیح نہیں ہوئے تو بچوں سے توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کریں اور ہم یہ چاہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں؟ ناممکن. اس لیے فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے ہاں عام طور پر جو خطبات عربی میں ملتے ہیں، اور آج بھی حرمین شریفین میں جو خطبات دیے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے خطیب جو بات کہتا ہے وہ یہ کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز و جل، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. مطلب صرف تمہیں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور پھر تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو باکردار ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، اس کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے. از دل خیزت بر دل عزت، دل سے نکلتی ہے دل پہ گردی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور اس کے بعد پھر اس دوزخ کی شدت کا ذکر کیا، پھر اس دوزخ پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کا ذکر کیا، تاکہ ہم اس کو معمولی درجے میں نہ لیں بلکہ سمجھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں. تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. دوسری آیت کیا، بلکہ پورا رکو میں نے چھوٹا سا رکو ہے اس کو تلاوت کیا، سورہ منافقون کا. اس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاکت میں نہ ڈال دے. لا تلہکم، تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کر دے. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں ڈال دے. عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کبھی تم غافل ہو جاؤ. اللہ کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا رہے، ایک یہ کہ اس کے احکامات ہمارے ذہن میں نہ رہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تو دونوں اعتبار سے تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں ڈال دے. بعض اوقات اولاد کی محبت میں آگے غلط کام کر بیٹھتا آدمی. بعض اوقات مال جب زیادہ آتا ہے اس مال کی کثرت کی وجہ سے آدمی احکام خداوندی کو بھول جاتا ہے. مال جو ہے اس کو اس کا نفس مال جو ہے اس کی وجہ سے اس کا نفس بھول جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے ایسا کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ بہت نقصان میں ہے, بہت ٹوٹے میں ہیں, بہت خسارے میں ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے, جو مال دیا ہے, اس میں سے خرچ کرو. اور ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا, تم لائے نہیں تھے اپنے پاس. جب پیدا ہوئے تھے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, خالی ہاتھ آئے تھے, کپڑے تک بھی نہیں تھے تمہارے پاس. اس لیے جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے, ہمارا مال ہے یہ. جب آدمی کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اللہ ہی نے دیا ہے, تو پھر انسان کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, جس نے دیا وہ کہہ رہا خرچ کرو. تو اس لیے اس کو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے. آدمی کو جب موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا جی یہ مال اتنا یہاں دے دینا. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ وہ ہماری فلاں عزیزہ تھی, ان کا انتقال ہو گیا, تو آخر وقت میں مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مال جو ہے یتیم خانے میں دے دینا, یہ فلاں جگہ دے دینا, یہ مدرسے میں دے دینا, اس کی مسجد میں بنوا دینا. تو یہ وصیت انہوں نے کی. تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو انہوں نے وصیت کی ہے اس وصیت پر ہم عمل کریں پورے طور پر. میں نے کہا بھی عمل تو کرنا چاہیے, لیکن جس حد تک شریعت نے حکم دیا اس حد تک عمل کرو. شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں انسان اپنے مال کا مالک ہے, وہ جیسا چاہے خرچ کرے. لیکن اگر بیماری آ گئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا, اب اس نے اگر وصیت کی ہے اس وصیت پر پورے طور پہ عمل پیرا نہیں کیا جائے گا, بلکہ ایک تہائی مال کی وصیت, مثلا اس کے پاس 100 روپے تھے تو ہم 33 روپے تو اس کی وصیت کے مطابق خرچ کریں گے, باقی جو پیسے ہیں وہ ورثہ میں تقسیم ہوں گے. اس لیے اس کی جو وصیت ہے, چونکہ بالکل موت کے وقت ہے, آخری وقت ہے, اس لیے اس کی وجہ سے زندگی اللہ نے دی تھی, صحت کی حالت میں خرچ کرتا کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جب آدمی کو صحت ہے تو جہاں چاہے خرچ کرے. انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی آخرت بنا لوں, ادھر خرچ کر دوں, ادھر خرچ کر دوں, ادھر خرچ کر دوں. بھائی یہ کام پہلے سوچنا چاہیے. جب انسان کو صحت موجود ہے, خود بھی ان پیسوں کی ضرورت ہے, تو یقیناً اس وقت خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا درجہ ہے. ایک آدمی کا بالکل آخری وقت آ گیا, اسے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں, خرچ کہاں کرے گا, اب وہ کہتا اللہ کے لیے دے دو. تو شریعت اس حکم کو نہیں مانتی. ہاں مانتی ہے, لیکن ایک تہائی, ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اس کی وصیت کے مطابق جہاں اس نے کہا ہے مسجد مدرسے میں جہاں بھی دے دے, باقی جو مال ہے وہ چونکہ اس سے اب ورثہ کا حصہ جو ہے, اب ورثہ کا حق اس سے مل گیا, اس لیے ورثہ میں تقسیم ہوگا. تو عام طور پر بالکل آخری وقت میں آدمی خرچ کرتا ہے, سمجھتا ہے شاید ابھی میں اور جی لوں, اور جی لوں گا, اور جی لوں گا. تو ڈر, خوف, وساوس, خدشات, حالانکہ آدمی سوچے کہ یہ مال بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے, یہ کہاں سے لایا تھا. تو اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اس سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو, ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرو. اور شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ مال کو پھینک دو, اپنے عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, دوست احباب ہیں, متعلقین ہیں, اور مظلوم مسلمان ہیں, ان کی مدد میں خرچ کر سکتا آدمی. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے نا, تو انسان پھر کہتا ہے اے اللہ یہ موت مؤخر نہیں ہو سکتی, کچھ وقت نہیں مل سکتا مجھے. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكم من الصالحين اگر موت مجھ سے دور ہو جائے تو میں اب سچا پکا صالح بن جاؤں گا, نیک بن جاؤں گا, اب کوئی گناہ کا کام نہیں کروں. تو اللہ نے اتنا جو وقت دیا تھا وہ کس لیے تھا؟ اب تو وقت آ گیا ختم. 2 گھنٹے 3 گھنٹے امتحان کو پرچہ حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جب وقت پورا ہو جاتا ہے جو ممتحن ہوتے ہیں وہ پرچے چھین لیتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا. تین گھنٹے تھے تمہارے پاس، تین گھنٹوں میں تم نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے ہر شخص ایک خاص وقت لے کر آیا ہے دنیا میں، اور اس وقت میں وہ جو کچھ کرنا چاہے کر لے، اپنی آخرت کے کو صحیح کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے، جو کر سکتا ہے وہ کر لے، ورنہ جب وقت پورا ہو جائے گا اس کے بعد پھر کچھ نہیں. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا، اور آگے فرمایا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز ہرگز اللہ تعالی مؤخر نہیں کرے گا کسی بھی نفس سے جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کا وقت آ جائے تو ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی، پھر مہلت نہیں دی جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبر رکھتے ہیں. دیکھیے سب قرآن مجید ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں سمجھ میں تب آئے گا جب ہم قرآن مجید کو کھولیں، پڑھیں، سمجھیں. تو یہ دوسرا رکو تھا جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کر دی. اور تیسری جگہ سے جو تلاوت کی تھی، یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینا للناس حب الشہوات، ہم نے انسان کے لیے بعض چیزوں میں دلچسپی رکھی ہے، چاہت ہے اس کی لوگوں کے دلوں میں ہم نے رکھی ہے، لیکن یہ ہم نے آزمانے کے لیے رکھی ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں جس کی طرف انسان لپکتا ہے؟ من النساء، سب سے زیادہ عورتیں، والبنین، بیٹے، لڑکوں کی خواہش بہت ہوتی ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، بڑی لپک ہے انسان کو اس میں، لوگ خزانے کے نقشے حاصل کرتے ہیں، صاحب خزانہ مل جائے کہیں سے، کوئی دیکھ نکل آئے سونے کی چاندی کی، اشرفیوں سے بھری بھی کوئی دیکھ نکل آئے، تو یہ سوچ رکھتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مزین کر دیا لوگوں کے لیے، لوگوں کی محبتیں ہیں ان چیزوں میں، دلچسپیاں ہیں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، کسی کو گھوڑوں سے بہت محبت، گھوڑے پالتا ہے، سو سو دو دو سو گھوڑے اس کے پاس. والانعام، کسی کو چوپایوں سے بڑی محبت، گائے، بھینسے، بیل، گائے، اسی طرح بکریاں، بھیڑیں، لشکر کے لشکر ان کے پاس. پہلے زمانے میں سب سے قیمتی مال یہی سمجھا جاتا تھا، اونٹ، وہ سب اس میں شامل. والحرث، بعض کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت، پنجاب کے لوگ زمین بیچتے نہیں عام طور پہ، مزید زمین، اور زیادہ زمین، برابر کا قلعہ لے لیا، ایک مربع یہ لے لی، یہ زمین بھی لے لی، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، سو سو مربعوں کے مالک. حرث، کھیتی باڑی، بڑی محبت. فرمائی ان سب چیزوں کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے، لیکن اس لیے نہیں رکھی کہ وہ محبت آخرت سے غافل کر دے. اس لیے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یاد رکھو. لیکن واللہ عندہ حسن، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر. یہ دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اگر ہزاروں بیل بکریوں کے مالک بھی ہو تو یہیں چھوڑ جاؤ گے، تمہارے پاس لاکھوں گھوڑے ہیں تو بھی چھوڑ جاؤ گے، سونے چاندی کے تمہارے پاس ڈھیر ہیں، وہ اپنے ڈھیر یہیں چھوڑ جاؤ گے، ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ قل اونبئوکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں. جنات تجری من تحتی الانہار، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں. ہمارے یہاں عورتیں جب تک اپنے بالوں میں کنگھی نہ کریں جوئیں نہیں نکلتی، نہائیں دھوئیں نہیں تو میل صاف، میل کچیل صاف نہیں ہوتا، دو چار دن گزر جائیں تو بدبو آنے لگتی ہے، زخم لگ جائے تو خون اور پیپ بہنے لگتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ماہانہ اور اس کے بعد پھر بچے کی پیدائش کے بعد جو آلائشیں اور گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں، وہ الگ. یہ ساری گندگیاں اور غلاظتیں ہیں عورتوں کے ساتھ لگی ہوئی، لیکن وہاں جو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا فرمائیں گے، وازواج مطہرہ، پاک صاف صاف ستھری، ان میں یہ ان سب آلائشوں کا کوئی ذکر نہیں، کچھ نہیں ہوگا. وہاں یہ سب چیزیں نجاستیں اور جو چیزیں ہیں جن سے طبیعتوں میں کراہیت آتی ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی ورضوان من اللہ, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا بھی ذکر کر دیا کہ دنیا کا مال اسباب یہ ہے, اس میں بنین کا بھی ذکر کر دیا, بیٹوں کی محبت, اولاد کی محبت, بنین کا ذکر کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بنات شامل نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اس میں شامل, مقصود ہے اولاد. کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت رکھی لیکن ساتھ میں فرما دیا دیکھو ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اپنی آخرت اگر بنانا چاہتے ہو تو اس کی تیاری تمہیں کرنی پڑے گی. یہاں پر اگر تم نے ریوڑ جمع کیے تو اس کے لیے محنت تو کی ہوگی, سونے چاندی کے خزانے جمع کیے تو محنت تو کی ہوگی, اولاد اگر تمہارے بکثرت ہے تو اس اولاد کے لیے بھی محنت کی ہوگی. اسی طریقے سے باقی ہر کام کے لیے, کھیتی باڑی ہے اور دوسری چیزیں ہیں, گھوڑے پال رہے ہو تو جو کچھ محنت کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے کسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو دنیا کی متاع اور دنیا کی زندگی کا سامان بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا, آخرت کا کیسے حاصل ہو جائے گا بغیر محنت کے؟ اس کے لیے محنت کرو. دنیا کی محنت کرو گے دنیا آئے گی, آخرت کے لیے محنت کرو آخرت آئے گی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم دنیا کے لیے محنت نہ کرو, اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے چیزیں, حرام نہیں ہے, لیکن جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی محنت دنیا کے لیے کرو, جتنا آخرت میں رہنا اتنی آخرت کے لیے محنت کرو. ہم بالکل معاملہ الٹا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں, انہوں نے ہمیں رات دن میں ایسا نہیں کیا کہ ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, لیکن کچھ وقت تو انسان نکالے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور و فکر کرو. اللہ نے یہ آسمان و زمین پیدا کی ہیں, اس میں غور و فکر کرو. سورج چاند ستارے بنائے, ان میں غور و فکر کرو کہ کوئی تو ہے بنانے والا جس نے, جو ایک نظام چلا رہا ہے. ہمارا نظام ایک لمحے میں تتر بتر ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کا نظام چل رہا ہے, سال آ سال سے, مدتوں سے, عدل سے چل رہا ہے, اب تک چلتا رہے گا. کوئی اس کو جو ہے وہ دھمکیاں دے کر نظام کو باطل نہیں کر سکتا. ہمارا نظام تو تتر بتر ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ سورج, یہ چاند, کیسے یہ حالات دنیا پر آ رہے ہوں, یہ اپنے وقت پر نکلتے ہیں, اپنے وقت میں غروب ہوتے ہیں, کوئی ان کو دھمکا نہیں سکتا, کوئی اس کو طلوع ہونے سے نہیں روک سکتا, کوئی غروب ہونے سے نہیں روک سکتا, اللہ کا نظام ہے, چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق ہیں, ہمارا ایسا عظیم الشان رب, اتنی عظیم طاقتوں کا مالک, اور ہم اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں عذاب کے طور پر. اصل تو یہی کہ اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں, لیکن جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب لوگوں سے ڈرو تم, اپنے جیسے لوگوں سے. برابر میں آدمی کھڑا ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کون کھڑا ہوا ہے, برابر پیچھے بیٹھا ہوا کنکھیوں سے دیکھتا رہتا کہ کوئی غلط آدمی تو نہیں, کوئی بیگ رکھا ہوا ہو تو آدمی بار بار دیکھتا ہے اس میں کچھ ہے تو نہیں, بھائی ثاقب بھی لے کے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف آ گیا, اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. نتیجے دن اب ساری دنیا سے ہم ڈرتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کا خوف دل سے نکل جائے گا. جب یہ دجال آئے گا دنیا میں اور اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لے کے چلے گا, جو اس کے ماننے والے, جو اپنے ماننے والوں کو جنت میں داخل کرے گا, اور جو اس کو نہ مانے گا اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا. لیکن بہرحال ہر ایک کا ایک وقت ہے, اسے بھی عروج حاصل ہوگا اس دجال کو. اور سب سے بڑا فتنہ ہے یہ. آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال, مسیح دجال کے فتنے سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. مطلب آئے گا تو صحیح, یہ فتنہ اس کو ظاہر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فتنے تو آئیں گے, ان فتنوں کے آنے میں اللہ کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, وہ کیا ہے وہی جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اس لیے اس زمانے میں بھی جو فتنے آ رہے ہیں یہ انہوں نے آنا ہے. اب وہ چاہے ہماری بدعمالی ہوئی کہ سبب آئیں, لیکن آئیں گے. ہم فتنوں کو تو نہیں روک سکتے, لیکن فتنوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں اللہ کی پناہ میں آ کر, اور اللہ سے یہ دعا کر کے کہ یا اللہ مجھے فتنوں سے بچائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. حالانکہ دیکھیے آپ کا زمانہ 1400 سال پہلے تھا, لیکن اس وقت بھی آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, مسیح دجال کے فتنے سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, چاہے وہ جب بھی آئے. تو یہ فتنہ ظاہر ہوگا, لیکن اس وقت جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دجال کو، ہر طاقت کو ایک وقت دیا ہے، وہ اپنی پوری پوری طاقت، اپنا عروج کے زمانے میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی ڈور کھینچتا ہے، پھر ہر طرف سے ان کو ایسے جکڑ بندیوں میں اللہ تعالیٰ جکڑ لیتا ہے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. ساری دنیا کی طاقتیں بھی اگر آ جائیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. پھر کتے اور بلی کی موت سے بدتر موت انہیں آتی، زمانہ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہر ایک کا ایک وقت ہے، تو اس دجال کا بھی وقت آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اتنا فتنہ ہوگا کہ مدینے میں زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کی وجہ سے جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے وہ مسجد سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن وہ باہر آئیں گے اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے، وہ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. ایک ایمان والا شخص جب اس کے پاس آئے گا، یہ کہے گا کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ شخص کہے گا کہ اچھا تو ہے وہ دجال جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کا مطلب ہے کوئی شخص تو ہمت کرے گا نا، دجال کو دجال کہنے کی ہمت کوئی شخص کو کرنی پڑے گی، کرے گا وہ. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں ہمیں بتایا تھا. وہ پہلے انکار کرے گا تو یہ شخص اس کو قتل کر دے گا، اور قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اگر تو میری بات مان لے تو میری جنت میں داخل ہو جا. کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا. اس کے بعد وہ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن پھر اس کی طاقتیں چھین لی جائیں گی، پھر سلب ہو جائیں گی اس کی طاقتیں. تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ طاقتیں آزمانے کے لیے کہ ان طاقتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے انسان، مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کے لیے یا ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. ایک شخص کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے، وہ چاہے تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے، وہ چاہے تو اس سے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، ہم اس کو لوگوں کے فائدوں کے لیے پہنچانے کے لیے استعمال کریں، نہ یہ کہ لوگوں کو تکلیف اور ایزا پہنچانے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. بار بار میں اس بات کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آخرت سے ہم بہت غافل ہو گئے. اگر آخرت کی ہمیں فکر ہو تو یقیناً پھر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. ہمارے اعمال جو درست نہیں ہو رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت سے غافل. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی اولاد کو ٹھیک کرو. یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں سے بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اے فاطمہ، میں قیامت کے دن تمہیں ارکام نہیں آ سکوں گا اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے، تو باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹی کے کام نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ہر شخص کو اپنے اعمال خود درست کرنے ہوں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. ہاں البتہ جو جن لوگوں نے نیک لوگوں سے تعلق رکھا ہے، تو وہ تعلق ضرور کام آئے گا، بشرطے کہ ایمان کی دولت ساتھ رہی ہو. ایمان کی دولت کے ساتھ انشاءاللہ باقی چیزیں بھی پھر کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر عطا فرمائے، اپنے بچوں، اپنے متعلقین کا درد ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ان کی بھی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں. لیکن اصلاح کا طریقہ بزرگوں سے پوچھ کر، ایسا نہ ہو کہ ہماری اصلاح کے طریقے سے بچے بدزن ہو جائیں یا گھر والے بدزن ہو جائیں. اس لیے پوچھ کر کہ کس طریقے سے میں اصلاح کروں، کیسے دین کی ان کو تعلیم دوں، کس طرح ان کو دین کی تبلیغ کروں. بعض لوگوں کو جب جوش چڑھتا ہے تو وہ اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ گھر والے دین سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے مقصد دین سے ان کو دور کرانا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اپنے ساتھ دین پر چلانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، اپنے فضل خاص سے جو علم آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانہ یا اللہ جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے, اپنے فضل خاص سے اس زمانے کے فتنوں سے ہمیں, ہمارے متعلقین کو, ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو, تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنی ذات کا ڈر ہمیں عطا فرما, اپنی ذات کا یقین ہمیں عطا فرما, اپنی ذات کا توکل ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی ذات پر بھروسہ ہمیں عطا فرما. اپنے ماں سوا سے اللہ ہمیں مستغنی فرما دے, بے نیاز فرما دے. اے اللہ اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما دے, بے نیاز فرما دے. یا اللہ تو طاقتوں کا مالک ہے, قوتوں کا مالک ہے, قدرتوں کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں, اپنا فضل ہم پہ فرما دیجئے. ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمائیے, کسی آزمائش سے دوچار نہ فرمائیے. یا اللہ بندہ بن کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو آپ نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے, مال عطا فرمایا ہے, یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے صحیح جگہ پر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کراچی. اے اللہ پاکستان میں امن و امان قائم فرما, خصوصیت کے ساتھ کراچی میں. اے اللہ جو ہمارا شہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں امن و سکون اطمینان عطا فرما. مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کی محبت عطا فرما, متفق اور متحد فرما, افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ آپ ایک ایک کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی ضرورتیں پوری فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی بیماریوں کو دور فرما. ہمارے حضرت والا کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عاجل عطا فرما دے, پہلے سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ قوت طاقت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے اکابر مشائخ کی, اے اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما. اے اللہ ان کو عافیت دارین نصیب فرما, اور ہم بھی اللہ آپ سے عافیت دارین کے طلبگار ہیں, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے بچا. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.